ہر جمعے کو بھائی جمعہ کی نماز کے بعد ایک حدیث پڑھ کر سمجھانے کا معمول ہے، تو انشاءاللہ ہمارا وہ معمول بھی باقی رہے اور اس سے نکاح کی مجلس میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما یقولہ من حضر الطعام وهو صائم اذا لم یفطر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی وان کان مفطرا فلیطعم. رواہ مسلم. قال العلماء معنى فلیصلی فلیدعو ومعنى فلیطعم فلیأکل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے پر بلایا جائے، جب تم میں سے کسی کی دعوت کی جائے، فلیجب، تو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو ایک سلام کرے تو یہ سلام کرنے والے کا حق ہے کہ اس کو جواب دیا جائے. اسی طرح جب ایک سے زائد مسلمان کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چھینک آ جائے، اور جس کو چھینک آ جائے وہ الحمدللہ کہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ دوسرے یرحمک اللہ کہے. اسی طرح جب کسی مسلمان کے بارے میں پتا چلے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ دوسرے اس کی خبر گیری کے لیے اس کے پاس جائیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دوست ہو یا نہ ہو، یہ مسلمان کا حق ہے. اسی طرح جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور پتا چلے کہ کسی کا جنازہ ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے. تو ایسے بہت سارے حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے. اور جس طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے حقوق ہیں، اسی طرح ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمے حقوق ہیں. یہ جو میڈیا میں اس وقت ایک خاص قسم کی ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں، مسلمانوں کے لیے تو حقوق ہیں، غیر مسلموں کے لیے کوئی حق نہیں، یہ غلط نظریہ ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں اور ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے ذمے حقوق ہیں، اسی طرح ایک انسان کے دوسرے انسان پر بھی حقوق ہیں. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ ایک شخص پر اس کے ماں باپ کے حقوق، اب ظاہر ہے کہ ماں باپ کے جو حقوق ہوں گے وہ چچا کے نہیں ہوں گے، اور جو حقوق چچا کے ہوں گے وہ دوسرے دور کے رشتہ داروں کے نہیں ہوں گے، مگر حقوق ان کے بھی ہیں. اور جو رشتہ داروں کے حقوق ہوں گے وہ عام مسلمانوں کے نہیں، مگر ان کے بھی حقوق ہیں. تو اسی طرح جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ غیر مسلموں کے نہیں، مگر ان کے بھی حقوق ہیں. تو غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں مسلمانوں کے ذمے، اور اس سے زیادہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، اس سے زیادہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس سے زیادہ بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، اور اس سے زیادہ ماں باپ کے حقوق ہیں. مگر بہرحال حقوق ہیں سب کے. جیسے مسلمان پڑوسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو جب تم سالن پکاؤ تو ذرا پڑوسی کا بھی خیال رکھو کہ کہیں وہ بھوکا تو نہیں, اور اگر تم بھی غریب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طبخت مرقتا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک, کہ تم خود بھی غریب ہو اور پڑوسی بھی بھوکا ہے تو ایک آدھ کپ زیادہ پانی ڈال دو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا پڑوسی بھی کھا لے. اب یہ جو پڑوسی کا حق ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان پڑوسی ہے اور وہ بھوکا ہے اسے بھی کھلاؤ, اور غیر مسلم پڑوسی بھوکا ہے اسے بھی کھلاؤ, اس کے بھی حقوق ہیں. جس طرح ایک مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے, اسی طرح ایک غیر مسلم کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. بلکہ ہماری شریعت تو یہاں تک تعلیم دیتی ہے کہ کسی بھوکے یا پیاسے جانور کو دیکھو تو اس کی بھی خدمت کرو, اسے بھی کھانا کھلاؤ, اسے بھی پانی پلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا پچھلی امتوں کا, کہ ایک شخص تھا گنہگار تھا, وہ کہیں سفر کر رہا تھا, راستے میں کنواں نظر آ گیا, اسے پیاس لگی تھی, وہ رک گیا پانی پینے کے لیے. جب وہ رک گیا پانی پینے کے لیے, پانی پینے سے فارغ ہوا, اس کی نظر پڑ گئی کہ وہاں ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر لٹک رہی ہے. اسے بہت ترس آیا اس پر. اب یہ تو اندر کنویں میں اترا تھا, ڈول رسی تھی نہیں, تو اندر اتر کر پانی پی کر باہر واپس نکل آیا تھا. مگر اس نے جب کتے کی حالت کو دیکھا تو اسے پھر خیال آیا کہ یہ بھی میری طرح ایک مخلوق ہے, جس طرح مجھے پیاس تھی اسے بھی پیاس ہے, تو اندر اتر گیا. برتن ورتن تھا نہیں تو اس نے اپنا موزہ یا جوتا اتارا, لیدر کا موزہ تھا یا جوتا تھا لیدر کا, اس میں اس نے پانی بھرا اور پانی بھر کر دانتوں سے اس کو پکڑا اور پکڑ کر باہر نکلا کنویں سے, اور باہر نکل کر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالی شانہ نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. تو جو مذہب کتوں کے ساتھ خیر خواہی کا سبق سکھاتا ہے وہ انسانوں پر ظلم کرنے کا سبق کیسے سکھا سکتا ہے؟ تو اسلام جو ہے وہ مسلموں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے, غیر مسلموں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے, جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے, دنیا میں آج کل اینیمل رائٹس کی تنظیمیں ہیں جو اینیمل رائٹس کے لیے اپنی آواز کو اٹھاتی ہے کہ فلاں جگہ پر اینیملز پر ظلم ہو رہا ہے. یہ کب 100 سال 80 سال پہلے وجود میں آئی یہ تنظیمیں, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اینیمل رائٹس کی تعلیم دی ہے. اور بہت سی حدیثیں ملتی ہیں جن میں اینیملز کے رائٹس کو بیان کیا گیا ہے. میں نمونے کے طور پر عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم ایک جانور کو ذبح کرو تو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو, اس لیے کہ جانوروں میں اتنی عقل ہے کہ وہ جب اپنے کسی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے تو ان کو اس بات سمجھ میں آتی ہے اور دل پر رنج ہوتا ہے. تو قربانی کے موقع پر 8-10 جانور ہیں بندھے ہوئے اور انہیں ذبح کرنا ہے, تو کہ ایک کو بالکل الگ تھلگ لے جاؤ اور وہاں اسے ذبح کرو, اور پھر اس ذبح کیے ہوئے جانور کو ہٹا لو اور پھر دوسرے کو لے جاؤ. تو دیکھو وہ جانور جو ابھی چند منٹوں میں سبھی ذبح ہونے والے ہیں ان کو 2-4 منٹ کی تکلیف پہنچی, یہ بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو جب تم میں سے کوئی ذبح کرنے کا ارادہ کرے جانور کو تو اپنی چھری کو بہت تیز کرے. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ چھری اگر تیز نہیں ہوگی, بلنٹ ہوگی, تو جلدی کاٹے گی نہیں اور وہ جانور کو تکلیف ہوگی, اور تیز ہوگی تو جلدی سے اس کی روح نکل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور پر سواری کرو تو اس حالت میں کرو کہ وہ فریش ہو اور فٹ ہو. ایک لمبا سفر کر کے آپ آئے, اونٹنی آپ کی تھکی ہوئی ہے, گھوڑا آپ کا تھکا ہوا ہے, اور آپ پھر بیٹھ کر کے سفر کے لیے تیار ہو گئے؟ نہیں, وہ آرام کر چکا ہو اور اس کے تھکنے سے پہلے پہلے اسے چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اگر لندن کا آپ کا سفر ہے اور 10 میل چل کر اونٹنی تھک جاتی ہے تو 9 میل کے اوپر ہی اسے آرام کرنے کا موقع دو, تھکنے سے پہلے پہلے اسے چھوڑ دو. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اونٹنیوں کو ممبر مت بناؤ. کیا مطلب؟ جیسے ممبر پر بیٹھ کر آدھ گھنٹے کی, پون گھنٹے کی, ایک گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے, تو تم اگر کسی جگہ جا رہے ہو اور راستے میں کوئی مل جائے دوست تو اونٹنی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ بات چیت مت کرو. اگر لمبی بات کرنی ہے تو اونٹنی کو بٹھا دو, نیچے اتر جاؤ اور پھر بات چیت کرو. تو جس نبی نے جانوروں کے یہ سارے حقوق بیان کیے ہوں اس نے انسانوں کے کتنے حقوق بیان کیے ہوں گے. تو میرے نوجوان دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسلام کے بارے میں, اسلامی تعلیمات کے بارے میں میڈیا میں کوئی بھی نیگیٹو بات آپ سنیں تو اس کے بارے میں منفی خیال دل دماغ میں نہیں آنے دینا چاہیے, نیگیٹو تھاٹ کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے, بلکہ علماء کے پاس جانا چاہیے اور علماء سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی میڈیا میں ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ اسلام میں ایسا ہے, یا یہ کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں مفتی نے یہ بات کہی, پاکستان کے کسی مفتی نے کہی, عرب ملک کے کسی مفتی نے کہی, یا یہ کہ کسی مفتی کو بتلایا جا رہا ہے اور وہ بول بھی رہا ہے. تو آج کل ڈبنگ بھی ہو سکتا ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی بات کو بیان کیا جاتا ہے. تو اسلام کے بارے میں منفی رائے نہیں رکھنی چاہیے, اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے, اور اللہ کا بھیجا ہوا مذہب جو ہے وہ بالکل درست ہو سکتا ہے. اللہ غلطی نہیں کر سکتا, اللہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ جو عالم بول رہا ہے اس کا ویو غلط ہو, یا ہو سکتا ہے کہ جو عالم بیان کر رہا ہے وہ ویو تو صحیح ہے مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. تو بات ذرا دوسری طرف چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے جانوروں کے بھی حقوق ہیں, انسانوں کے بھی حقوق ہیں, رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں, تو مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں. مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب آپ کو دعوت کی دی جائے تو دعوت قبول کرنی چاہیے. اذا دعی احدکم فلیجب, جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرنی چاہیے. آپ ہمیں کھانے کے لیے بلائیں, یہ آپ کا حق ہے کہ ہم قبول کریں. آپ کو ہم بلائیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ آپ قبول کریں. بھائی بلائیں تو یہ حق ہے کہ ہم قبول کریں. مسلمانوں میں سے کوئی بھی دعوت کہے یہ اس کا حق ہے کہ ہم قبول کریں. ہاں اگر ہمارے پاس کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے, عذر ہے کہ بھائی آپ مجھے سنڈے بلا رہے ہیں, میرا تو سنڈے میں لندن میں ایک جگہ پروگرام ہے, معاف کیجیے, کوئی حرج نہیں. میں تو افریقہ جا رہا ہوں جنوری میں, آپ نے جو دعوت رکھی ہے میں نہیں آ سکوں گا, میں بیمار ہوں, یہ میرے ورکنگ آورز ہیں, میں اس وقت نہیں پہنچ سکوں گا, کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے. عذر نہیں ہے تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ ہم اس کی دعوت کو قبول کریں, چاہے ولیمے کی دعوت ہو, چاہے شادی کی دعوت ہو, چاہے عام دعوت ہو, ایسے ہی بلائیں کہ بھائی آئیے ہمارے یہاں. اچھا اب جس کو دعوت دی گئی ہے, ذرا غور سے سننا, آخری بات فائنل ہو رہی ہے, دعوت دی گئی ہے, حق ہے مسلمان کا, دعوت قبول کرو, الا یہ کہ تمہارے پاس کوئی ویلڈ ریزن یا ایکسکیوز ہو انکار کرنے کی. کوئی عذر نہیں ہے تو قبول کرو. اب کل سنیچر کو ظہر کی نماز کے بعد دعوت ہے, دعوت دی گئی, عذر کوئی نہیں ہے, دعوت قبول کر لی, مگر روزہ رکھا ہوا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے اور صبح 9 بجے بلایا گیا آج ظہر کے بعد آپ کی دعوت ہے. کہا کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور کھانا نہیں کھا سکتا تو کھانا ضروری نہیں ہے, وہاں شرکت کر لے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے, اس کا دل خوش ہو جائے. ہمارے خاندان میں کوئی بڑا شخص ہے, وہ روزے سے ہے اور اس سے کہا گیا کہ آج ہم نے سب کو بلایا ہے, آپ ضرور تشریف لائیں. اب وہ روزے سے ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں اس لیے آؤں گا نہیں, نہیں, آپ کے جس طرح وہاں جا کر کھانے سے ان کو خوشی ہوگی اسی طرح آپ کی حاضری سے بھی ان کو بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے خاندان کے جو وڈیل تھے, جو بڑے تھے, وہ آئے اور بہت خوشی ہوئی. تو فَإِن كَانَ صَائِمًا, اگر روزے دار ہے تب بھی جائے,
اور چونکہ روزے سے ہے اس لیے کیا کرے, فل یصلی, کھانا تو کھا نہیں سکے گا تو وہاں جا کر کے دعائیں دے, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ اس گھر میں خوشیوں کو باقی رکھے, اللہ دنیا کی بھی خوشی دے آپ کو, آخرت کی بھی خوشی دے, اللہ رزق میں برکت دے. تو اگر روزے دار ہے تب بھی جائے, اور جا کر کے جنہوں نے بلایا ہے ان کو دعا دے. وہ ان کا نہ مفترن فلیطام, اور اگر روزے سے نہیں ہے تو بھی جائے اور جا کر کے کھانا کھائے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض روزہ رکھا ہے, سنیچر کی صبح 9 بجے کہا گیا کہ آج دوپہر ہمارے ساتھ کھانا کھا لے, اب روزے سے ہے کھانا تو کھایا نہیں جائے گا, مگر حق ہے تو چلے گئے اور جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ بھئی کھا لو نا کھانا, کل روزہ رکھ لینا, روزہ توڑ کر کے کل بھی تو رکھا جا سکتا ہے. تو اگر فرض روزہ ہے تو توڑنا جائز نہیں ہے. فرض روزے کا کیا مطلب, رمضان میں تو کوئی دوپہر کو دعوت کہے گا نہیں. آپ نے منت مانی تھی کہ میرا اگر فنا کام ہو جائے تو میں فنا تاریخ کو روزہ رکھوں گا, یا میرا فنا کام ہو جائے تو میں ایک روزہ رکھوں گا. اب یہ روزہ آپ نے رکھ لیا سنیچر کو, اب یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے, اسے نہ توڑیں. یا یہ کہ رمضان المبارک میں بیماری تھی یا سفر میں تھے اور اس کی وجہ سے روزہ آپ کا رہ گیا تھا, اس کی آپ قضا کر رہے ہیں اور آپ کو اسی دن دعوت ملی, یہ فرض روزہ ہے. اب سامنے والا اگر کچھ ناراضگی بھی دکھائیں کہ یار عجیب کیا آپ نے, آپ آئے, چھوڑ دیجئے روزہ, کل رکھ لینا, پرسوں رکھ لینا, اور وہ ناراض بھی ہو رہا ہے, تو اس کی ناراضگی کا خیال نہ رکھے. اس لیے کہ جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ اللہ کا خیال کیا جاتا ہے, اللہ کے علاوہ مخلوق کا خیال نہیں کیا جاتا. مگر روزہ نفل ہے, نفل روزہ ہے, اسے ہی روزہ رکھا, اور نفل روزہ ہے اور دعوت ملی اور وہاں چلے گئے اور اس نے آپ سے یہ کہا کہ آپ بیٹھ جائیے کھانے پر, آپ نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں, اللہ آپ کو برکت دے, اس کا بہت اچھی بات ہے, آپ روزے کی حالت میں بھی آئے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, شکریہ, ٹھیک ہے روزہ باقی رکھے, روزہ توڑنا جائز نہیں. مگر وہ ناراض ہو رہا ہے, ارے یار آپ بڑی مشکل سے تو ہمارے یہاں آئے, بڑی مشکل سے ہم نے دعوت کی اور روزے کے ساتھ آئے, آپ توڑ دیجئے نا, نفل ہی تو ہے. اور آپ نے محسوس کیا کہ اگر میں کھانے کے لیے نہیں بیٹھوں گا تو ان کو تکلیف ہوگی, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس روزے کو توڑ دو, یہ نفل روزہ ہے, فرض نہیں ہے, پر اس کو توڑ کر کے کل قضا کر لینا, پرسوں قضا کر لینا, ترسوں قضا کر لینا, اور اس روزے کو توڑنے میں اجر و ثواب ملے گا, اس لیے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے ایک نفل روزے کی قربانی کی ہے. اس لیے کہ آپ تو آدھا روزہ رکھ چکے تھے, اب اس آدھے کو رکھنے کے بعد توڑ رہے ہیں تو مستقل ایک دوسرا ایک دن کا روزہ رکھنا پڑے گا, تو 1.5 دن کا روزہ آپ کا ہو گیا, مگر آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ روزہ توڑا, اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. یہاں ایک آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں جو بہت اہم ہے. دیکھو ایک حدیث سے کتنی باتیں معلوم ہوتی ہے, چھوٹی سی حدیث ہے. آپس میں میرے بھائیو پیار محبت سے رہنا چاہیے, جب کوئی بیمار ہو تو خبر لینے کے لیے جاؤ, جب کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہو اور آپ مدد کر سکتے ہیں اس پر آپ کو بھروسہ ہے تو مدد کرو, پیسے دے کر مدد کر سکتے ہیں تو پیسے دے کر مدد کرو, قرض دے کر مدد کر سکتے ہیں قرض دے کر مدد کرو. آج لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں مگر لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو گئی ہے, مگر سب تماشا دیکھتے رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے, محبتیں سپرفیشل ہیں. شادی میں سب جمع ہو جاتے ہیں دسترخوان پر, غمی میں سب جنازے پر شریک ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے بھی لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیشانی پر گلے میں بوسا بھی دیتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ دلوں کے درمیان میں دیوار حائل ہے. اسی وجہ سے ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں, کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں, اور اگر کوئی تیار ہے تو سامنے والا ریٹرن کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اتنے لوگ پریشان ہیں, ڈپریشن کے شکار ہے, کوئی کسی کے غم میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں. خوشی میں سب شریک ہوں گے. میرے شیخ تھے حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہم سے کسی کو محبت نہیں ہے, ہمارے حالات سے محبت ہے. ہمارے سرکمسٹانسز اگر اچھے ہوں تو سب ہمارے دوست, اور سرکمسٹانسز بگڑ جائے تو ہمارا کوئی دوست نہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ ہم سے کسی کو محبت نہیں, ہمارے سرکمسٹانسز سے محبت ہے. ہمارا اگر سورج چڑھ رہا ہے تو سب ہمارے قائل, اور اگر ہم گرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک ایک کر کے سب دوست چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسلام میرے بھائیو یہ نہیں سکھاتا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئوں کو تھام لے ساقی. جو گر رہا ہے اسے پکڑ لینا, یہ ہے مسلمانی, یہ ہے صحیح اسلام. تو آپس میں محبت سے رہیں. اور دوسرا میرے بھائیو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں اور جس طرح اس کے اوپر ہمارا حق ہے کہ وہ ہماری دعوت قبول کریں, اسی طرح اس کا ہم پر یہ حق ہے کہ اسے دعوت میں بلا کر اس کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں. شوگر کا مریض ہے, آپ نے اسے دعوت پر بلایا اور شوگر کو بڑھانے والی ساری چیزیں پکائی اور اصرار کر رہے ہیں کہ کھاؤ اس کو, تو جیسے ہماری دعوت کو قبول کرنا یہ اس کا حق ہے, تو جب وہ ہمارے گھر آئے تو اسے اچھی طرح انٹرٹین کرنا یہ اس کا حق ہے. اس میں میرے بھائیو ہم سب خیال کرتے ہیں کہ بھئی جس کو بلایا جا رہا ہے وہ چاول کھاتا ہے یا نہیں, مرچ کھاتا ہے یا نہیں, شوگر کا مریض تو نہیں. اس میں ایک بات کا ہم خیال نہیں کرتے کہ جو آنے والا ہے وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے, تو ہم ایسا ماحول یہاں نہ بنائے کہ جس ماحول میں اسے تکلیف ہو. باپردہ عورت ہے, اسے آپ نے دعوت دی, اب آپ کا حق اس پر ہو گیا کہ وہ دعوت کو قبول کرے, تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایسا انتظام کرو کہ وہ پردے کے ساتھ آپ کے یہاں کھانا کھا کر کے جا سکے. کسی عالم کو آپ نے دعوت دی, کسی مذہبی آدمی کو دعوت دی, اب اس کے اوپر حق ہے کہ آپ کا حق ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے, تو کم سے کم آپ اب قوال کو تو نہ بلائیں, میوزک کا انتظام تو نہ کریں, وہ آئے گا کیسے؟ تو جیسے آپ شوگر کے مریض کے لیے اہتمام کرتے ہیں, السر کے بیمار کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کی طبیعت کے خلاف ہے, تو اسی طرح جو اللہ والے ہیں اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. اب ہم دعوت دیتے ہیں, ایسے لوگ ہمارے فنکشنز میں آتے نہیں اور ہم ناراض ہوتے ہیں, تو ناراض ہمیں نہیں ہونا چاہیے, ناراض ان کو ہونا چاہیے. کیوں ناراض ہونا چاہیے؟ کہ انہوں نے جتنے لوگوں کو بلایا سب کا خیال رکھا, اگر خیال نہیں رکھا تو ہمارا نہیں رکھا اور اللہ کا خیال نہیں رکھا. اور یوں بھی میرے بھائیو اگر وہ لوگ تقاضا نہ کرتے پھر بھی ہمارے لیے ضروری تھا, یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم میوزک نہ بجائیں, ہم گانا بجانا نہ ہو ہمارے یہاں, اللہ کی نافرمانی نہ ہو. تو بس بھائی ان چند چیزیں جو عرض کر دی گئی اس پر عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو اگر کوئی مسلمان بلائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے, الا یہ کہ کوئی خاص عذر ہو. کسی کو حقیر سمجھ کر کے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی غریب آدمی ہے, اس کے یہاں گئے نہ گئے کیا فرق پڑتا ہے. ہوتا ہے آج کل ایسا, مالدار آدمی ہے تو اس کے یہاں جنازے میں سب جائیں گے, غریب آدمی ہے کوئی نہیں جاتا. مالدار آدمی ہے وہ شادی کی دعوت بھیجتا ہے تو کہ جانا ہی پڑے گا, بڑے سیٹھ صاحب ہیں, اور کوئی غریب آدمی بےچارہ بلاتا ہے کوئی نہیں جاتا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار بلاتا تھا وہاں بھی چلے جاتے تھے, غریب بلاتا تھا وہاں بھی جاتے تھے, بلکہ غریب کے یہاں پہلے جانا چاہیے تاکہ اس کا دل بڑا ہو. ایک دوسرے کا خیال رکھے, اور شادیوں کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی بالکل نہ ہو. جس اللہ نے ہمیں یہ خوشی دی ہے, دلہا آج بہت خوش, دلہن بھی بہت خوش, دونوں طرف کے خاندان والے بھی خوش, یہ خوشی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. دیکھو اللہ بچائے آپ کے خاندان کو بھی ہمارے خاندان کو بھی, مگر شادی کے موقع پر خاندان میں اگر کوئی ڈپریسڈ آدمی ہوتا ہے وہ خوش ہونے کی کوشش کرے گا تب بھی نہیں ہو سکے گا. معلوم ہوا کہ شادی کسی کو خوش نہیں کر سکتی, خوشی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے, ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتی. تو جس اللہ نے ہمیں یہ خوشیاں دی ہے تو خوشیوں کے موقع پر خوشی دینے والے کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی شانہ دلہا دلہن میں خوب محبت پیدا فرماوے, اور اللہ تعالی اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے والا بنائے کہ دنیا میں بھی ہمیں راحت سکون اور خوشی ملے, اور مرنے کے بعد کی زندگی میں قبر میں قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ تعالی ہمیں خوشی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.